وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان
میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، امدادی کارروائیوں میں تیزی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال، استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین نظر بند۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے تفصیلی رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکی بحریہ کے بیڑے جلد ہی ان جزائر کے گرد گشت کریں گے جن پر چین اور دیگر ممالک کا دعویٰ ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے حکام پیر کے روز آنے والے طاقتور زلزلے سے جانی اور مالی نقصان کا منگل کے روز صحیح اندازہ لگانے کی توقع کر رہے ہیں، جبکہ امدادی کارکن مزید دور دراز علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
پیر کے روز آنے والے زلزلے نے شمالی افغانستان کے گنجان آباد صوبے بدخشاں کو کم ہی متاثر کیا ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان کے دیگر مختلف علاقوں میں کم از کم 304 افراد ہلاک اور تقریباً 1900 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی ہلاکتوں میں اسکول کی 12 طالبات بھی شامل ہیں، جو تخار صوبے میں زلزلے سے لرستی ایک عمارت سے بھاگ نکلنے کے دوران حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہوئیں۔ دوسری جانب پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں اب تک ہلاکتوں کی بدترین تعداد سامنے آئی ہے۔ حکام نے کم از کم 184 افراد کی ہلاکت اور 1400 سے زیادہ زخمیوں کی اطلاعات دی ہیں۔ ایک عینی شاہد گل احمد کا کہنا ہے،
سوات میں نیو روڈ پر کام کر رہا، چاول کی دکان پر، تو پھر دوڑا وہ دوسری سائڈ پر، پھر آیا تو واپس اوپر سے بلڈنگ گر پڑے اور میں اس میں پھنس گیا دونوں پیر۔ میرے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے، پتہ نہیں چلا۔ پھر رات کو ایمبولینس کے ذریعے ادھر پہنچا۔
پاکستان کے فوجی اور سویلین امدادی ایجنسیوں نے منگل کے روز بھی امدادی کارروائیاں جاری رکھیں اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے خیمے، کمبل اور خوراک کا سامان بھیجا۔ اس شدید زلزلے کی وجہ سے پاکستان کے شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے بھی گرے۔ فوج کا کہنا ہے کہ کراکورم ہائی وے کے ساتھ مختلف علاقوں میں ملبے کی وجہ سے سڑکیں بند ہو گئیں اور منگل کے روز بھی سڑکوں کو صاف کرنے کا کام جاری رہا۔ پاکستانی فوجی حکام نے پیر کے روز کہا تھا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کا فضا سے اندازہ منگل کی صبح تک ہو سکے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بڑے زلزلے کے 90 منٹ کے اندر اسی خطے میں 4.7 اور 4.8 شدت کے زلزلے ریکارڈ کیے تھے۔ یہ زلزلہ نیپال میں تباہ کن زلزلے کے تقریباً 6 مہینے بعد آیا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کے روز کہا ہے کہ ان کی حکومت پیر کے روز آنے والے شدید زلزلے سے متاثر افراد کی امداد کے لیے ایک بحالی پیکج کا اعلان کرے گی اور نقصانات کا ایک مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اپنے امریکہ کے دورے سے واپسی کے فوراً بعد وزیر اعظم ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں انہیں اس زلزلے کے نقصانات اور فوری امدادی کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس زلزلے کا مرکز شمالی افغانستان کے انتہائی گنجان آباد بدخشاں صوبے میں تھا۔ پاکستان اور افغانستان میں اطلاعات کے مطابق کل 306 افراد اب تک ہلاک ہوئے ہیں اور 1900 زخمی ہیں۔ پیر کے روز پاکستان میں آنے والے زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے سلسلے میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں آنے والے طاقتور زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں منگل کو امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئیں اور بعض دور افتادہ علاقوں میں پھنسے لوگوں تک ہیلی کاپٹروں کی مدد سے خوراک اور دیگر اشیاء پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ پیر کی دوپہر آنے والے زلزلے کا مرکز افغانستان میں بدخشاں کے قریب سلسلہ کوہ ہندوکش میں تھا، جس کی شدت امریکی محکمہ ارضیاتی سروے کے مطابق 7.5 جبکہ پاکستانی محکمہ موسمیات کے مطابق 8.1 بتائی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے افغانستان اور بھارت کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے، لیکن اس سے سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان پاکستان کے شمال مغرب میں ہوا۔ منگل کو حکام نے لگ بھگ 250 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق اور 1600 سے زائد کے زخمی ہونے کا بتایا، جبکہ زلزلے سے 4000 سے زائد مکانات اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا کا علاقہ شانگلہ ہوا، جہاں زلزلے سے لگ بھگ 40 افراد ہلاک ہوئے۔ شمالی علاقے گلگت بلتستان میں جانی نقصان تو نسبتاً کم ہوا ہے، لیکن شدید زلزلے سے پہاڑی تودے گرنے سے یہاں مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا اور مختلف علاقوں کا ملک کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے کراکورم ہائی وے پر گرنے والے پہاڑی تودوں کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا اور منگل کو حکام کے بقول تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ وزیراعظم نواز شریف اپنا دورہ مختصر کر کے پیر کو برطانیہ سے وطن واپس پہنچ گئے تھے اور منگل کو انہوں نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں زلزلے سے بحالی کے کام کے امور کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی وسائل ہی سے زلزلہ متاثرین کی مدد اور بحالی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ بعد ازاں وہ خیبر پختونخوا گئے اور ضلع شانگلہ کا بھی دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ان کی بحالی کے لیے اقدام کیے جائیں گے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دم اعلان کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ بیٹھ کے ایک اچھا پیکج بنایا جائے، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ اس کا صحیح معاوضہ مل سکے اور پھر دوبارہ اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کر سکیں۔
ادھر سیاحتی مقام ناران میں بھی برفباری کی وجہ سے لگ بھگ 1000 سیاح محصور ہو گئے تھے، جنہیں راستوں سے برف ہٹا کر وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ فوجی کمانڈ بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کی نگرانی کر رہی ہے اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے زلزلے سے متاثرہ قبائلی علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ پاکستان اس علاقے میں واقع ہے جہاں زیر زمین زلزلے آتے رہتے ہیں۔ 10 سال قبل 8 اکتوبر کو بھی 7.6 شدت کے زلزلے سے پاکستان میں لگ بھگ 74,000 افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے تھے۔ 6 ماہ قبل ہی اسی خطے میں واقع نیپال میں شدید ترین زلزلہ آیا تھا، جس سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ دارالحکومت کٹھمنڈو سمیت مختلف علاقوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کرکٹ کے معروف کھلاڑی شاہد آفریدی نے پشاور زلزلے سے متاثر ہونے والوں کی عیادت کی اور ان کے لیے اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے امداد کا اعلان کیا۔ دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھی امدادی کاروائیوں میں حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
زلزلے سے متاثر ہونے والے صوبہ خیبر پختونخوا میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں، جبکہ 1500 سے زائد زخمیوں میں سے اکثریت مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے، جہاں ان کی عیادت اور حوصلہ افزائی کے لیے سیاسی شخصیات کے علاوہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اسپتالوں کا رخ کیا۔ پیر کو 7.5 شدت کی زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان صوبہ خیبر پختونخوا میں ہی ہوا، جہاں اب تک 180 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ منگل کو پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے پشاور میں لیڈنگ ہسپتال میں زلزلے سے زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ظاہری بات ایسی محسوس کرو جیسے میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں، اور اس مشکل وقت میں اس وقت ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور میری فاؤنڈیشن شاید افریدی فاؤنڈیشن جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا اس میں ہمیشہ سے آگے رہے ہیں۔ ہماری آلریڈی ایک اور آرگنائزیشن افریدیان کے نام سے، وہ بھی یہاں پہ کافی کام کر رہی ہے یہاں کے قبائل کے ایریاؤں میں، لیکن یہ خیر اس ثانیے کے سامنے تو ہر کام چھوٹا ہے، لیکن یہ کہ ماشاء اللہ یہ ہے کہ خیال رکھا جا رہا ہے یہاں پہ ہاسپٹل میں، تو اس وجہ سے اوبویسلی یہ ایسی گھڑی ہے جہاں پہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اچانک آنا پڑا اور پریکٹس اور ٹریننگ وغیرہ چھوڑ کے، ظاہری بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زیادہ ضروری تھا یہاں آ کے، میرے اپنے لوگ ہیں سارے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں متحدہ عرب امارات میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے میں مصروف ہے، جہاں پیر کو اس نے حریف ٹیم کو 178 رن سے شکست دی تھی۔ تاہم کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اپنے ملک میں آنے والے زلزلے کی خبر نے جیت کی خوشی کو مان کر دیا اور متاثرہ ہم وطنوں کی تکلیف پر افسردہ ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں شامل اکثر کھلاڑیوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ، بھارت اور اقوام متحدہ نے پاکستان اور افغانستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے متاثرہ علاقوں اور افراد کی بحالی کے لیے امداد کی پیشکش کی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان میں پیر کو آنے والی شدید زلزلے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر امریکہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ متاثرہ ملکوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے پر تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکی حکومت اس سلسلے میں افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی زلزلے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے امدادی سرگرمیوں میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ بان کی مون کے ترجمان کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل نے زلزلے میں ہلاک ہونے والے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے معلومات عامہ کے ڈائریکٹر وٹوریو کاماروٹا نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ ادارے حکومت کی طرف سے جاری امدادی کاروائیوں کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
Well, the United Nations agencies are mobilizing emergency stock as a preparatory measure in case support is required. The United Nations system and its humanitarian partners stand ready to support the government's ongoing relief efforts for the people affected by the earthquake and are ready to mobilize any support if requested.
وٹوریو نے کہا کہ پاکستان میں اقوام متحدہ کے اداروں نے ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ ان کے بقول اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ ادارے حکومت کی طرف سے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے پاکستان میں ترجمان نے کہا کہ ابھی تک پاکستان نے کسی قسم کی امداد کی درخواست نہیں کی ہے۔ مزید برآں، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پیر کی شب پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ 26 اکتوبر کو آنے والے شدید زلزلے سے شمالی پاکستان اور شمال مشرقی افغانستان کا وسیع علاقہ متاثر ہوا، جس میں دونوں ملکوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز آنے والے زلزلے سے کم از کم 74 افراد ہلاک اور 268 زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کی زد میں افغانستان کے نصف سے زیادہ صوبے آئے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
افغان حکام پیر کو آنے والے شدید زلزلے سے متاثر ہونے والے دور دراز پہاڑی علاقوں میں امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حکام نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کی امداد کے لیے افغان حکومت کی مدد کریں۔ زلزلے کا مرکز پاکستان سے ملحقہ شمال مشرقی افغان صوبے بدخشاں میں ہندو کش پہاڑی سلسلے میں 196 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے، کیونکہ ہندو کش پہاڑی سلسلے کے آس پاس کے علاقوں میں مواصلاتی نظام متاثر ہوا ہے، جس سے وہاں نقصان کا ابتدائی اندازہ لگانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حال ہی میں طالبان کی طرف سے حکومت کے خلاف حملوں میں اضافے کے بعد امدادی کارکن بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث متاثرہ علاقوں میں جانے سے کترا رہے ہیں۔ تاہم طالبان نے کہا ہے کہ وہ امدادی کاموں میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ منگل کو ایک بیان میں طالبان نے امدادی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ زلزلہ زدگان کو ہنگامی امداد پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مطابق زلزلے سے 268 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ کم از کم 4000 مکانات اور عمارتیں جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ادھر کابل میں نیٹو حکام نے کہا ہے کہ وہ امدادی آپریشنز کی منصوبہ بندی میں افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کر رہے ہیں۔ شدید زلزلے کے بعد امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت متعدد ممالک نے افغانستان کو امداد کی پیشکش کی ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کا ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی پناہ گاہیں اور امدادی سامان دینے کے لیے تیار ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کے روز سرحد پار افغانستان کے علاقے سے کی جانے والی فائرنگ سے پاکستانی سرحدی چیک پوسٹ پر متعین فرنٹیئر کور کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فائرنگ عسکریت پسندوں نے کی ہے یا افغان فوج نے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملے میں کم از کم 7 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ منگل کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں بتایا گیا کہ سرحد پار افغانستان سے انگور اڈہ میں واقع چیک پوسٹ پر فائرنگ کی گئی، جس سے فرنٹیئر کور کے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں، اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ جس علاقے میں یہ حملہ کیا گیا وہاں دہشت گرد متحرک ہیں، لیکن اس کے باوجود فوری طور پر اس میں ملوث عناصر کے بارے میں مصدقہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ افغانستان کی طرف سے پاکستانی فوج کے اس بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس سے قبل بھی افغان سرحد عبور کر کے دہشت گرد حملے کرتے رہے ہیں، جن میں پاکستانی فورسز کا جانی نقصان ہو چکا ہے۔ دونوں ہمسایہ ملک پہلے بھی ایک دوسرے کی فورسز پر سرحد پار سے فائرنگ و گولہ باری کرنے کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں۔ اگست میں پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر کو طلب کر کے سرحد پار سے کی گئی گولہ باری پر اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت پر احتجاج کیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل ہی کابل نے اپنے ہاں تعینات پاکستانی سفیر کو بلا کر اس واقعے پر احتجاج کیا تھا، جس میں اس کے بقول پاکستانی فورسز کی گولہ باری سے اس کے 8 اہلکار مارے گئے تھے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد پر پیش آنے والا واقعہ یقیناً قابل افسوس ہے، لیکن ان کے بقول اگر دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کریں تو ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔
دیکھیے، یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، یہ اوائڈ کیے جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے دونوں سائڈوں پہ۔ اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس نے پہل کی، لیکن سنا ہے کہ ہمارا شاید 7 آدمی شہید ہو گئے، تو بہرحال بری بات ہے، لیکن اس کو بیس بنا کے یا اسی پہ بیس کر کے سارے تعلقات کو بھی نفی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر کرنے چاہیے۔ یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے، انفارچونیٹ واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمیں آگے ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھانے سے نہ روکے، ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں۔
پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن کے باعث بہت سے دہشت گرد افغان علاقوں کی طرف فرار ہو چکے ہیں، جن کے خلاف افغانستان کو کارروائی کرنی چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
68 سال پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کی ہم آمد ہوئی تھی۔ اس حوالے سے کشمیری علیحدگی پسندوں نے عام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے ریاست کے وسیع حصے پر زبردستی اور اس کے عوام کی مرضی کے برعکس قبضہ جما لیا، اور علاقے میں گزشتہ تقریباً 7 دہائیوں سے جاری تحریک مزاحمت کو کچلنے کے لیے مختلف حربے آزماتا چلایا ہے، جبکہ 1989 میں شروع کی گئی مسلح جدوجہد آزادی کا توڑ کرنے کے نام پر ہزاروں کشمیریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ لیکن حکومت بھارت کا الزام ہے کہ کشمیر میں جاری شورش دراصل دہشت گردی ہے، جسے پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بہرحال منگل کو نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی 68ویں سالگرہ پر کی گئی ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ہڑتال کے لیے اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی۔ ان جماعتوں کے اکثر قائدین کو ان کی یوم سیاہ منانے کی اپیل کے پیش نظر ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا، یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ بعض علاقوں میں ہڑتال کا جزوی اثر رہا، تاہم سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے ہڑتال کو ہمگیر اور ریفرنڈم کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نئی دہلی کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ کو جہاں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے یوم سیاہ کے طور پر منایا، وہیں صوبائی مخلوط حکومت میں پہلی بار شامل ہونے والی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP اور دوسری ہم خیال سیاسی جماعتوں نے اس موقع پر جشن منایا، کیونکہ ان کے بقول ڈوگرا مہاراجا نے بھارت کے ساتھ الحاق کر کے دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ الحاق حتمی اور ناقابل تنسیخ ہے۔ اس دن کو بھارتی فوج نے حسب روایت انفینٹری ڈے کے طور پر منایا، اور اس سلسلے میں مختلف مقامات پر خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا۔ دنی اسنا جنوبی ضلع پلوامہ میں عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے دو جنگجوؤں کی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران مارے جانے کے ایک دن بعد منگل کو پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور بانس کے ڈنڈے چلائے۔ اس جھڑپ کے دوران بھارتی فوج کا ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی کام آیا تھا۔ ادھر شمالی ضلع بانڈی پور میں منگل کو عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
امریکہ کے اعلی فوجی لیڈروں نے منگل کے روز قانون سازوں کے سامنے اعتراف کیا کہ امریکہ شام اور عراق میں داعش کے خلاف جنگ میں جدوجہد کر رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میرین جنرل جوزف ڈینفرڈ نے ایک سماعت میں مشرق وسطی کے بارے میں امریکی فوجی حکمت عملی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب تک کی پیش رفت پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ وزیر دفاع ایش کارٹر نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ وہ شام میں باغی فورسز کو تربیت دینے کے $500 ملین کے مشن کی ناکامی پر انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ امریکہ نے اس مہینے کے شروع میں اس پروگرام کو بند کر دیا، اس وقت تک چند فوجیوں کو تربیت دی گئی تھی۔ کارٹر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ نے داعش کے خلاف فضائی حملے بڑھا دیے ہیں اور امید ہے کہ شام کے شمالی علاقے رقہ میں داعش کنٹرول کمزور ہو جائے گا۔ شام میں عسکریت پسندوں کے خلاف صدر بشار الاسد کی مدد کے لیے ایران نے مزید فوجی مشیر بھیجے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے نائب سربراہ جنرل حسین سلامی نے منگل کو سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ ان کی فورسز رضاکاروں کو بھی شام میں باغیوں کے خلاف صدر اسد کی مدد کے لیے متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان باغیوں میں شام میں برسر پیکار مغرب کے حمایت یافتہ باغی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے شام بھیجے گئے مشیروں کی تعداد کے بارے میں بھی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ ایران اور روس صدر بشار الاسد کے قریبی اتحادی ہیں اور وہ اسد حکومت کو فوجی اور سیاسی حمایت فراہم کرتے رہے ہیں۔ بحیرہ چین کے متنازع علاقے میں چین کے بنائے ہوئے جزائر کے قریب امریکہ کا میزائل بردار بحری جہاز تقریباً 22 کلومیٹر فاصلے سے گزرا۔ امریکہ کے دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکی بحری بیڑے جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر کے گشت میں اضافہ کریں گے۔ چین اس علاقے کی ملکیت کا دعوے دار ہے، جبکہ تائیوان، ویتنام اور فلپائن اسے متنازع علاقہ قرار دیتے ہیں۔ چین نے اس کارروائی پر احتجاج کیا ہے۔ اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی میزائل بردار جہاز بحیرہ چین کی صوبی چٹانوں کے قریب سے گزرا۔ ان چٹانوں پر چین کا قبضہ ہے، جبکہ تائیوان، ویتنام اور فلپائن بھی اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ امریکی بحری جہاز غیر قانونی طور پر چین کی سمندری حدود میں داخل ہوا اور اس طرح چین کی خود مختاری کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس بحری جہاز کا تعاقب کیا گیا اور اسے سمندری علاقے کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ دوسری طرف امریکہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا مشن بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے مکمل ہو گیا۔ کونسل آن فارن ریلیشنز میں جاپان اسٹڈیز کی سینئر فیلو شیلا اسمتھ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ نے ایک طرح سے چین کے حق ملکیت کو چیلنج کیا ہے۔
That suggests that they are not ready to peacefully resolve these disputes, that in fact they're built up in the presence of Chinese military.
شیرا اسمتھ کہہ رہی ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درحقیقت ان جزائر میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی کا مقصد ان جزائر پر قبضہ جمانا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کی صوبی چٹانوں پر تقریباً 200 چینی فوجی تعینات ہیں۔ اسمتھ کا کہنا ہے کہ سمندر کی تہ کی چٹانوں کو تعمیر کرنے کا چینی منصوبہ اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اس علاقے پر اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔
As you know, around the edge of the South China Sea are countries that don't have the capacity to compete.
اسمتھ کہہ رہی ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین کے ارد گرد جو ملک آباد ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چین کی بحری اور فضائی قوت کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ اس علاقے میں اپنا گشت جاری رکھے گی، کیونکہ اس کے خیال میں یہ علاقہ بین الاقوامی سمندر کا حصہ ہے۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہیدا سوگا کہتے ہیں،
جاپان کی
جاپانی چیف کیبنٹ سیکرٹری سوگا کہہ رہے ہیں کہ جاپان اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور باہمی طور پر انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف آسٹریلیا کی حکومت بھی اس سمندری علاقے پر تمام ملکوں کے حق کی حمایت کرتی ہے اور اس کے خیال کے مطابق بین الاقوامی قوانین کے تحت یہاں جہاز رانی کی سب کو یکساں طور پر آزادی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس منگل کے روز ایک اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جس میں شام کے متنازع علاقوں پر بات چیت ہوگی اور اس میں امریکہ، یورپ، اردن اور ترکی کے نمائندے شریک ہوں گے، لیکن شام کے حلیف ملک روس اور ایران اس میں شریک نہیں ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ اجلاس میں جن امور پر زیادہ توجہ دی جائے گی ان میں داعش کے خلاف جنگ، شہریوں کے تحفظ اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو آئندہ ہفتے فرانس کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز شامل ہیں۔ ترک وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ترک فوج نے پی وائی ڈی کی شامی کرد فورسز پر حملہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی وائی ڈی کرد باغی گروپ پی کے کے سے منسلک ہے جس کے خلاف ترک سیکیورٹی فورسز لڑائی کر رہی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ترک وزیر اعظم احمد داوت اغلو نے کہا ہے کہ ترک فوج نے ڈیموکریٹک یونین پارٹی یا پی وائی ڈی کی شامی کرد فورسز پر دو موقعوں پر گولہ باری کی ہے۔ داوت اغلو نے کہا کہ یہ حملے کرد فورسز کی طرف سے ان کے ملک کی طرف سے دریائے فرات کے پار مقرر کردہ سرخ لکیر کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا۔ انقرہ کا الزام ہے کہ پی وائی ڈی کرد باغی گروپ پی کے کے کی ساتھی ہے جس کے خلاف ترک سیکیورٹی فورسز جنگ کر رہی ہیں۔ کرد اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ داعش کے خلاف لڑائی میں پی وائی ڈی نے ترک شام سرحد کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر کے کرد علاقوں کے ایک سلسلے کو باہم منسلک کر دیا ہے۔ انقرہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کی سرحد کے خلاف مزید تجاوزات نہ کی جائیں کیونکہ اس سے ان شامی باغیوں کی رصد کا کلیدی راستہ خطرے میں پڑ جائے گا جن کی وہ مدد کر رہا ہے۔ دعوت اغلو نے فوجی مداخلت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ پیر کی روز ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں انہوں نے خبردار کیا کہ ترکی نے ابھی اپنے تمام حربے نہیں آزمائے۔ برسلز میں کارنگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ سکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ اس طرح کے انتباہ پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔
I would take that threat very seriously, but I understand that Washington is also
taking it seriously. میں اس دھمکی کو بہت سنجیدہ سمجھوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن بھی اسے سنجیدہ سمجھ رہا ہے اور پی وائی ڈی کو ترکی کی خطرے کی لکیر سے آگاہ کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور ماسکو دونوں شامی کرد فورسز کی حمایت کر رہے ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ حمایت خصوصاً شام میں روسی فوجوں کی موجودگی میں آخری کار ترک فوجی مداخلت کا امکان ختم کر دے گی۔ حکومت کی کاروائیوں اور انتباہ کو ملک میں بڑے پیمانے پر صرف 1 نومبر کے عام انتخابات سے پہلے کی گھن گرج تصور کیا جا رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے رہنماؤں اور اوباما انتظامیہ نے حکومتی مصارف کی ایک عارضی سمجھوتے پر اتفاق کیا ہے جس سے وائٹ ہاؤس اور قدامت پسند ریپبلکن ارکان کے درمیان بحث کے متعلق بجٹ کے متعلق متنازع تعطل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھوتا ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر جان بینر اور سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل اور ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک رہنما نینسی پیلوسی اور سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ہیری ریڈ کے درمیان گزشتہ کئی ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد طے پایا ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کے تحت وفاقی حکومت کے مکمل مصارف، حکومت کی قرض کی حد اور قرض حاصل کرنے کے اختیار کو مارچ سن 2017 تک بڑھا دیں گے جب صدر اوباما کے عہدے کی مدت ختم ہونے میں 2 ماہ ہو جائیں گے۔ امریکہ اور انڈونیشیا مذاکرات کے بعد مزید تعاون پر متفق ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ اقدام اس ایشیائی خطے کو توازن کی راہ پر ڈالنے کی امریکی کوششوں کا حصہ ہے۔ صدر براک اوباما نے پیر کے روز انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو سے ملاقات کی۔ اس بارے میں میری ایلس سیلیناس کی رپورٹ، سادیہ اسد کی زبانی۔
انڈونیشیا میں جنگلات اور مختلف مقامات پر لگنے والی آگ کی وجہ جنگلات کی کٹائی اور موسم میں ایل نینیو اثرات کو قرار دیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر کئی علاقوں میں کاربن کی دبیز طے دھند کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اس حادثے کی بنا پر انڈونیشیا کے صدر وائٹ ہاؤس میں صدر اوباما سے ملاقات کے بعد اپنا امریکہ کا دورہ مختصر کر کے واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے موسمیاتی تغیرات، سیکیورٹی، تجارت، دہشت گردی اور بحری تعاون کے موضوعات پر بات کی۔ صدر اوباما کہتے ہیں انڈونیشیا کی وسیع آبادی کے پیش نظر خطے میں اس کی قیادت، اس کی جمہوری روایات اور یہ حقیقت کہ یہ خطے کا ایک بڑا مسلمان ملک ہے جس میں برداشت اور میانہ روی کی روایات موجود ہیں، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی میں اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے امریکہ انڈونیشیا کے ساتھ اشتراک کا خواہاں ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کہتے ہیں انڈونیشیا ایک کھلی معیشت ہے اور 250 ملین آبادی کے ساتھ ہم جنوب مشرقی ایشیا کی بہت بڑی معیشتوں میں سے ہیں، اور انڈونیشیا ٹی پی پی یعنی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ میں شمولیت کا خواہاں ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات ایشیا بحر الکاہل کے علاقے کا امریکی توجہ کے مرکز ہونے کا ایک حصہ ہیں، جہاں امریکہ واشنگٹن کا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسٹر اوباما نے اپریل میں جاپان، ستمبر میں چین اور اکتوبر کے شروع میں جنوبی کوریا کے صدور سے ملاقاتیں کی تھیں۔ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا کی معیشت کے نصف کی نمائندگی کرتا ہے، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ملک بڑے پیمانے پر معاشی تحفظ کا حامی ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک مرے ہائبرٹ کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ تجارت کی سطح ہنڈوراس اور وسطی امریکہ کے بعض ممالک کے ساتھ تجارت کے مساوی ہے۔ یہ ملک 250 ملین نفوس پر مشتمل ہے، یہ ایک بے حد چھوٹی سطح کی تجارت ہے۔ ایسے میں جب انڈونیشیا کے صدر نے ٹی پی پی میں شرکت میں دلچسپی ظاہر کی ہے، انہیں اپنے ملک میں کسی حد تک مخالفت کا سامنا ہے۔ مرے ہیبرٹ کے الفاظ، انہیں ایک حد مقرر کرنا ہوگی کہ وہ کتنی دور تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کو مزید غیر ملکی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب امریکہ ایشیا بحر الکاہل میں معاشی ترقی، امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے زور دے رہا ہے، یہ خطے میں ایک کلیدی اہمیت کا حامل ملک تصور کیا جاتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
معاشیات سے متعلق اقوام متحدہ کی علاقائی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایشیائی بحر الکاہل خطے کی علاقائی حکومتوں نے آفات سے بچاؤ کے لیے سرمایہ کاری نہ کی تو آئندہ عشروں میں انہیں قدرتی آفات کی وجہ سے بڑھتی ہوئی انسانی اور مالی قیمت کا سامنا ہوگا۔ اس بارے میں رون کاربن کی رپورٹ۔ ایشیائی بحر الکاہل کے خطے میں قدرتی آفات کی وجہ سے انسانی اور معاشی نقصان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور فزوں تر ہوتی معاشی نمو اور شہری علاقوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے تمام معاشرے خطرے سے دوچار ہیں۔ دنیا میں ایشیائی بحر الکاہل خطہ سب سے زیادہ قدرتی آفات کی زد پر رہتا ہے۔ صرف گزشتہ عشرے کے دوران اس خطے کو 1600 ایسی ہی آفات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں تقریباً 500,000 جانیں ضائع ہوئیں اور لگ بھگ $520 ارب کا مالی نقصان ہوا۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کے اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا کی جاری کردہ خصوصی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر حکومتوں نے آفات کے خطرے سے بچاؤ کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے سیاسی عزم کا اظہار نہ کیا تو ان اعداد و شمار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ڈیزاسٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری ترقی کی وجہ سے اس میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل شمشاد اختر، جو کہ اس کمیشن کی ایگزیکٹو سیکرٹری بھی ہیں، کہتی ہیں کہ بڑی تشویش کی بات زیادہ بڑی، زیادہ شدید اور زیادہ تیزی سے آنے والی قدرتی آفات ہیں۔ یہ بات اس ہفتے ہمالیائی خطے میں آنے والے زلزلے میں اجاگر ہوتی ہے۔ شمشاد اختر کہتی ہیں،
The threats are increasing, but more so transboundary threats.
خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سرحدوں کے آر پار خطرات میں، کیونکہ آفات کی سرحدیں نہیں ہوتی اور یہ زلزلے پیدا کرنے والی فالٹ لائنیں ہو سکتی ہیں، جن کو ہم نے حال ہی میں پاکستان اور افغانستان میں دیکھا ہے، اور پھر افغانستان سے چین کی سرحدوں پر، اور گرمی علاقوں میں آنے والے سمندری طوفان، جن کا تجربہ ہمیں مرکز میں بیٹھ کر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشک سالی اور سیلاب۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کی جاری کردہ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ سن 2030 تک قدرتی آفات سے ہر سال $160 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ فی الوقت $50 ارب سے کچھ زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ نے علاقائی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ आफात से बचाव के लिए इकदामात में सरमायाकारी करें ताकि मुस्तकबिल में इंसानी और माली नुकसानात में कमी हो सके। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इलाकाई हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो कुदरती आफात से निमटने की मंसूबाबंदी में लचक पैदा करें और इसके साथ साथ मालूमात का बेहतर निज़ाम वज़ा करें और इलाकाई तआवुन को बेहतर बनाएं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
तिब्बी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मंगल को कहा है कि यमन में इसकी निगरानी में चलने वाले एक अस्पताल सऊदी अरब की क्यादत में फिजाई हमले का निशाना बना है, लेकिन कोई शदीद जानी नुकसान नहीं हुआ। यमन में 7 माह से जारी फिजाई कार्रवाइयों में शहरी तंजीबात पर हमले का ये ताज़ा तरीन वाकया है। MSF ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि यमन के इलाके सादा में गुज़श्ता रात मरीजों और हमले के अरकान से भरे एक अस्पताल को मुतअद्दिद बार फिजाई हमलों का निशाना बनाया गया। हौसी बागियों की ज़ेरे निगरानी चलने वाले यमन के सरकारी खबर रसां इदारे सबा ने अस्पताल के डायरेक्टर के हवाले से कहा है कि हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अली मुगली ने बताया कि फिजाई हमलों से पूरा अस्पताल तबाह हुआ है, इसमें मौजूद आलात, तिब्बी सामान वगैरह और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस खबर की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने भी अभी इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों ने मार्च के अवाखिर में यमन की खाना जंगी में मुदाखलत की थी, मगर यमन की हुकूमत को बहाल करने के लिए 7 माह से जारी फिजाई कार्रवाइयों के बाद भी हौसी बागियों से दारुल हुकूमत सना का कब्जा नहीं छुड़ाया जा सका। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस पसमानदा मुल्क में फिजाई हमलों और जमीनी लड़ाई के नतीजे में होने वाली अमवात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। अब तक इस खाना जंगी में 5,600 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की के आइंदा इंतखाबात में कुर्द अकलियत एक बार फिर तवज्जो का मरकज है। कुर्द नवाज HDP जमात ने इस साल जून में पहली मरतबा पार्लियामान में नशिस्तें हासिल की थी, जिसकी वजह से हुक्मरान AK जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी थी। मशरिक में PKK नामी कुर्द अलहदगी पसंदों और हुकूमत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि अमन कायम होगा, लेकिन इस मौसम गर्मा में एक बार फिर दोनों फरीकों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इस बारे में हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट।
तुर्की का सूबा अर्ज़रूम मुल्क का सबसे ज्यादा गरीब इलाका है, जहां का मुआशरा मजहबी और कदामत पसंद है। इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, यहां कुर्दों की अक्सरियत है। यहां की देही जिंदगी में कशीदगियां बढ़ती जा रही हैं। इस माह के आगाज पर PKK के जंगजुओं ने यहां 2 फौजियों को हलाक कर दिया था। इस वजह से दर्जनों मुश्तबा अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया था। पहाड़ियों के दरमियान बलखाता एक कच्चा रास्ता है, जिसके जरिए इबा नामी गांव तक पहुंचा जाता है। यहां के एक घर में जब मर्दों से बात की गई तो एक बात खुलकर सामने आई कि यहां सियासत पर बात करना पसंद नहीं किया जाता। यहां के रहने वालों अब्दुल्ला सोलाक और जुल्कीफ का कहना था, हमें इल्म नहीं कि हम किसको वोट देंगे। पिछली बार हमने कुर्द जमात HDP को वोट दिया था, लेकिन जो हमने चाहा था इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ, यानी लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। सो अब हम बड़ी गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जुल्कीफ का कहना था, AK जमात ने मुल्क के लिए अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारी कुर्द जमात कभी इक्तदार में नहीं रही। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। गांव के स्कूल में हुकूमत की तरफ से तायनात 2 उस्ताद भी इस बातचीत में शामिल हो गए। ये दोनों नस्लन तुर्क थे। इनके सामने गांव वाले बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। ताहम गांव के एक रिहायशी अब्दुल मलक दुंदार ने बात करते हुए कहा, हम उस जमात को वोट देंगे जो लोगों के लिए काम करेगी। हम अपनी हुकूमत से खुश हैं और हम AK जमात को वोट देंगे। अगर दूसरे मुमालिक तुर्की में खराबी पैदा करने से बाज रहें तो हमें यहां एक दूसरे से कोई मसला नहीं है। ताहम इन सब बातों के बावजूद तुर्की के दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए अमन की उम्मीद एक बार फिर तनाजात के खौफ में तब्दील होती जा रही है।
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں ووٹروں نے بھاری اکثریت سے ایک آئینی ریفرینڈم کی منظوری دی ہے جو صدر دینی ساسو اینگے سو کو ایک اور مدت تک اقتدار میں رہنے کی اجازت دے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بہتر 72% ووٹروں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا اور 92% نے ریفرینڈم کی حمایت کی۔ اپوزیشن نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ووٹروں کی تعداد انتہائی کم تھی اور اپوزیشن لیڈر پیسکال مابیالا نے ریفرینڈم کو مسترد کیا ہے۔ یورپی یونین نے رکن ملکوں پر شدید تنقید کی ہے، وہ یورپ کے تارکین وطن کے بدترین بحران کو حل کرنے کے لیے فنڈز اور ماہرین فراہم کرنے میں تندہی سے کام نہیں کر رہے۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر یان کلاد یانکر نے کہا کہ رکن ریاستیں سست رفتاری سے چل رہی ہیں، حالانکہ انہیں بہت تیزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسٹراسبرگ میں یورپین پارلیمان میں ایک رپورٹ میں مزید فنڈز اور ماہرین کی ضرورت پر زور دیا۔ یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا کہ بحران سے 28 ملکی بلاک کی ان کامیابیوں کو بھی خطرہ لاحق ہے جس کی سرحدوں سے آزاد سفر ہے۔ اسی اثنا میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی ہائی کمشنر نے اعلان کیا کہ 7 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین اس سال یورپ پہنچے ہیں جو مشرق وسطی کے افریقہ اور ایشیائی جنگوں اور غربت سے بھاگ کر آئے ہیں۔ ادھر مشرق وسطی میں جنگوں سے بھاگ کر ترک وطن کرنے والے ہزارہا افراد کا بلکان کے راستے مغربی یورپ کا سفر جاری ہے، جبکہ یورپی یونین کے لیڈر تیزی سے آتے ہوئے سردی کے سخت موسم سے پہلے انسانوں کے اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز یورپی یونین کے لیڈر 5ویں بار اس بحران پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے آئی او ایم نے سن 2015 کی اپنی سالانہ رپورٹ میں ان خطرات اور مواقع کا جائزہ لیا ہے جو شہری آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ ماہرین آبادیات کے مطابق 2050 تک شہری آبادی 3.9 ارب سے تجاوز کر کے 6.4 ارب تک پہنچ سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کل آبادی کا 70% شہری علاقوں میں زندگی بسر کرے گا۔ پناہ گزینوں کے لیے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ بڑے شہروں کی طرف زیادہ تر نقل مکانی ملکوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ ملک سے باہر بہتر زندگی کی تلاش کا نتیجہ نہیں ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق تارکین وطن کی اس وقت کل تعداد 230 ملین، جبکہ ملک کے اندر نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 440 ملین سے زیادہ ہے۔ اس رپورٹ کی سربراہ جون لی کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض پر موجود ہر 7 میں سے ایک شخص اپنے ہی ملک کے اندر بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیشتر نقل مکانی کرنے والے افراد کو نیشنل اربن سینٹرز میں قانونی طور پر قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بنیادی اصولوں کا خیال رکھے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں اور یوں دوسروں کے ہاتھوں ان کے استحصال کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جون لی کہتی ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی پیسے کماتے ہیں، روزگار اور پیسے کمانے کا موقع ڈھونڈ لیتے ہیں اور پناہ کے لیے جگہ بھی۔ یہ اپنا گھر بار قدرتی آفات اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور اس لیے ان لوگوں کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ لی کا مزید کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے کیے گئے سروس کے مطابق 100 سے زیادہ ممالک میں شہروں کی جانب نقل مکانی روکنے سے متعلق پالیسیاں موجود ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سماجی روابط کی ویب سائٹس نے جہاں فاصلوں کے احساس کو کم کر دیا ہے، وہیں اس کے وسیع منفی اثرات سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے شائع ہونے والی ایک تازہ ترین رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے والے بچوں کی جذباتی اور سماجی نشوونما میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں بچوں کی فلاح و بہبود 2015 کے نام سے ایک نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے، جس میں ماہرین نے واضح کیا ہے کہ بچوں کے بیمار ذہنی صحت کا ان کی مجموعی صحت پر فوری یا طویل مدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مطالعاتی جائزہ ایک سروے کی بنیاد پر مرتب کیا گیا جس میں ماہرین نے بچوں کی طرف سے جمع کرائی جانے والے ایک سوال نامے کے جوابات کی روشنی میں بچوں کی ذہنی صحت کا جائزہ لیا۔ نتائج کے مطابق سماجی روابط کی ویب سائٹس پر زیادہ وقت گزارنے کا واضح طور پر ذہنی صحت کے مسائل کے ساتھ تعلق پایا گیا ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسکول کے دنوں میں سماجی روابط کی ویب سائٹس کا 3 گھنٹے سے زیادہ استعمال کرنے والے بچوں میں دوسرے بچوں کے مقابلے میں ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا ہونے کا امکان دوگنا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہر روز اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں ان میں جذباتی مسائل، ہائپر ایکٹیویٹی اور خراب رویہ پایا گیا ان بچوں کے مقابلے میں جو فیس بک، ٹویٹر یا اسنیپ چیٹ جیسی سوشل ویب سائٹس پر نہیں جاتے ہیں۔ جن بچوں کے سوشل ویب سائٹس کے استعمال کا دورانیہ 3 گھنٹے سے زیادہ تھا ان میں سے 27% بچوں نے ذہنی مسائل اور جذباتی مشکلات کے حوالے سے اعلیٰ اسکور دکھایا۔ ان کی نسبت وہ بچے جو فیس بک کا استعمال نہیں کرتے تھے، ان بچوں میں سے 12% نے ذہنی مسائل کی شکایت کی، جبکہ فیس بک کا 3 گھنٹے استعمال کرنے والے 11% بچوں میں ذہنی مسائل کی نشاندہی ہوئی۔ ایسے بچے جنہیں فیس بک پر تنگ کیا گیا تھا ان میں ذہنی صحت کے مسائل کا امکان 4 گنا زیادہ تھا۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیلی وین زونبرگ کہتی ہیں کہ بچے ٹیکنالوجی پر حد درجے انحصار کرتے ہیں جبکہ انہیں انٹرنیٹ کے منفی اثرات کا احساس نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے بچوں کی بات چیت کی صلاحیت، دوسروں کی باتیں غور سے سننے کی قابلیت اور ان کی ہمدردانہ رویے کو نقصان پہنچتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they when people arrive, they have fresh sheets and linens and I'll put flowers in and
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had 2 German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 2 German طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً 1 سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ 2 دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40th سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں
If I come here with the vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا. خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں, میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا. برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے. تو سامعین, بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے. ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. یہی نیو یارک ہے, جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ دنیا سمٹتی نظر آتی ہے, اب سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کاریں بھی ایسی بنائی جائیں جو روبوٹ کی طرح خود ہی چلتی جائیں. کوئی بھی نیا نظریہ مارکیٹ میں آتے ہی اسے قابل عمل بنانے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے. اب کاریں اور ٹرک بنانے والے اس کوشش میں لگے ہیں کہ پہلے کون سڑک پر ایسی گاڑی لے کر آتا ہے, اور یہاں تک کہ ٹیکسی چلانے والی بعض کمپنیاں بھی اپنی کاروں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں. خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاریں سن 2004 میں متعارف کروائی گئی تھیں, اور جب ان میں مقابلہ کروایا گیا تو ان میں لگے سینسرز, ریڈارز اور کیمروں کے باوجود یہ کاریں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. اگلے سال صرف 5 کاریں اپنی منزل تک پہنچی, اور سن 2007 میں 6 کاروں نے ایک خاصا بڑا ٹیسٹ پاس کیا, جس میں انہیں گلیوں میں دوڑایا گیا اور ٹریفک سے بچنے اور ٹریفک سگنل کی پابندی کی پرکھ کی گئی. اب دنیا میں کاریں اور ٹرک بنانے والے سب سے بڑے کارخانہ ساز ان کاروں کی پرکھ کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے رش میں کتنی صفائی سے چلتی ہیں اور شاہراہوں پر ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوگل گزشتہ کئی برس سے خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاروں کی پرکھ کر رہا ہے. حال ہی میں ڈیملر بینز کے تیار کردہ سامان بردار ٹرک نے جرمنی کی شاہراہ پر کامیاب سفر کیا اور بہت زیادہ ٹریفک ہونے کے باوجود محفوظ رہا. اب جاپان کی کمپنی ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنی لگژری کار لیکسس کے 3 ایسے ماڈل فروخت کرے گی جن میں سیلف ڈرائیونگ کار کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. موریٹاگا یوشیدا ٹویوٹا موٹر کمپنی سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک مصروف شاہراہ پر ایک ڈرائیور کو جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ یہ آٹومیٹڈ ڈرائیونگ والی کاریں انجام دیں گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاروں میں لگے سینسرز, جی پی ایس اور کم فاصلے کی وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کاریں ارد گرد کی ٹریفک سے باخبر رہنے کے لیے سڑک پر دیگر اسمارٹ کاروں سے رابطہ بھی کر سکیں گی اور ڈرائیور کو ممکنہ خطرے سے آگاہ بھی کریں گی. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ٹویوٹا موٹر کمپنی بہت جلد دیگر کمپنیوں پر سبقت لے جائے گی. موریٹا کا یوشیدا کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عام سڑکوں پر, خاص طور پر دارالحکومت کی ایکسپریس شاہراہ پر ٹریفک کا ہجوم کم کیا جائے اور سڑک پر حادثات اور ان حادثات کی وجہ سے اموات اور جانی نقصان کم کیا جائے, اور ساتھ ہی ہم معمر اور معذور افراد سمیت سب لوگوں کو آزادانہ آمد و رفت کے ذرائع فراہم کرنا چاہتے ہیں. اسی دوران کاریں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کاروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں. جاپان میں روبوٹ ٹیکسی نامی کمپنی کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے آغاز ہی میں وہ اپنی سیلف ڈرائیونگ وینز کی آزمائش شروع کر دے گی. چونکہ جاپان میں فی الوقت ایسے قوانین موجود نہیں کہ کاریں ڈرائیور کے بغیر سڑک پر لائی جا سکیں, اس لیے روبوٹ نما ٹیکسیوں میں ایسے ڈرائیور موجود ہوں گے جو اس بارے میں خصوصی تربیت رکھتے ہوں کہ ہنگامی صورتحال میں وہ خود سٹیئرنگ کیسے سنبھال سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
जलजले के बाद बॉलीवुड अदाकारों के ट्वीट्स, तफसीलात फिक्रो फन में। फनकार को आम तौर पर ज्यादा हसास तस्वर किया जाता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द इतनी तबाही आए और आप खामोश रहें? यही वजह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में पीर को आने वाले जलजले के बाद फनकारों ने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। भारत के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने फनकारों के ट्वीट्स पर एक रिपोर्ट शाया की है। अदनान सनी खान लिखते हैं कि जलजले से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद के लिए मैं दुआ गो हूँ। मेरी दुआ है कि हर शख्स को खुदा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज तक आने वाले जलजलों में मैंने सबसे ज्यादा शिद्दत से इस जलजले को महसूस किया है। प्रीति जिंटा ने अपने ट्वीट में जलजले पर शदीद दुख का इजहार किया है। रणवीर शौर्य, रणवीर लिखते हैं कि मैं जलजले के मुतासरीन के लिए दुआ गो हूँ। बी सेफ।
हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ।
विवेक उब्राय ने ट्वीट किया है कि मैंने अभी अभी अहमदाबाद में जलजले के झटके महसूस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोई इसकी जद में ना आया हो। पूरा होटल बुरी तरह हिचकोले खा रहा था।
रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये जमीन आसमां।
इन फनकारों के अलावा नेहा धूपिया, संजय सूरी, राहुल महाजन, हिमांश कोहली और गुल पनांग ने अपने अपने तजर्बात और मुतासरीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر ایل سینٹوس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔